الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين تعریف سب سے پہلے میں خدا کی بیان کروں جتنے ہیں نام اس کے میں وردِ ذبح کروں قربان جان کر دوں محمد کے نام پر پڑھ لو درود حضرت خیر الانام پر سیدنا و نبی بزرگان محترم ایمان والا بندہ مسلمان بندہ اس دنیا میں جو عمل یا عبادت کرتا ہے اس کے دو درجے نماز پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے صدقہ اور زکوٰۃ دیتا ہے حج کرتا ہے اعتکاف کرتا ہے شادی بیاہ کرتا ہے توبہ کرتا ہے جو بھی عمل اور عبادت کرتا ہے اس کے دو درجے ایک درجہ ہے اس عمل یا عبادت کا صحیح ہونا اور دوسرا درجہ ہے اس عمل یا عبادت کا قبول ہونا کوئی بھی عمل اور کوئی بھی عبادت پہلے صحیح ہوگی تب جا کے دوسرے نمبر پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں قبول ہوگی۔ ہمارا عمل صحیح ہی نہیں ہے، نماز پڑھی ہم نے، ہماری نماز صحیح ہی نہیں ہوئی، روزہ رکھا ہم نے، ہمارا روزہ صحیح ہی نہیں ہوا، تو پھر اس کے قبول ہونے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اسٹوڈنٹ نے ایگزام اور ٹیسٹ دی، اس نے پاس ہوگا، اس کے بعد ایک گریڈ میں داخل ہونے کا سوال پیدا ہوتا ہے، وہ اسٹوڈنٹ پاس ہی نہیں ہوا، ناپاس ہوا، تو اس کے ایک گریڈ میں داخل ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس طریقے سے ہماری عبادت اور ہمارا عمل پہلے صحیح ہوگا، صحیح ہونے کے بعد دوسرے نمبر پر نمبر آئے گا اس کے قبول ہونے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا عمل اور ہماری عبادت صحیح کب ہوتی ہے اور قبول کب ہوتی ہے؟ مسلمان بندہ جو عمل یا عبادت کرتا ہے وہ صحیح کب ہوگا اور قبول کب ہوگا؟ تو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم جو عمل یا عبادت کرتے ہیں وہ صحیح اس وقت ہوتا ہے جبکہ شریعت نے اس عمل کے صحیح ہونے کے واسطے جو شرطیں مقرر فرمائی ہیں ان شرطوں کے ساتھ اس عمل کو کیا جائے گا، ان شرطوں کے ساتھ اس عبادت کو کیا جائے گا، تو وہ عمل اور عبادت صحیح ہوگا۔ مثال کے طور پر نماز ایک عمل ہے، ایک عبادت ہے، اس کے صحیح ہونے کے واسطے علماء کرام نے شریعت کی روشنی میں بہت ساری شرطیں رکھی ہے، بہت سارے اس کے فرائض رکھے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شرط ہے کہ مصلی کے بدن کا پاک ہونا، اس کے کپڑے کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، قبلہ کی طرف اس کا منہ ہونا، نیت کا پایا جانا، تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کا پایا جانا، قیام کا پایا جانا، رکوع کا پایا جانا، سجدے کا پایا جانا، قاعدہ اخیرہ کا پایا جانا، یہ شرائط اور فرائض ہیں۔ ان میں سے ایک شرط بھی اگر نہیں پائی جاتی ہے تو ہماری نماز صحیح نہیں ہوگی۔ ہم نے نماز تو پڑھی لیکن ہمارا بدن ناپاک ہے، کپڑے ناپاک، تو نماز صحیح نہیں ہوگی۔ جگہ ناپاک ہے، جس جگہ کے اوپر ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ ناپاک ہے، تو ہماری نماز صحیح نہیں ہوگی۔ نماز پڑھی لیکن ہمارا رخ قبلے کی طرف نہیں ہے، تو نماز صحیح نہیں ہوگی۔ یا نماز پڑھی لیکن ہم نے نیت نہیں کی، تو ہماری نماز صحیح نہیں ہوگی۔ یا تکبیر تحریمہ اللہ اکبر ہم نے نہیں پڑھی، تکبیر تحریمہ اللہ اکبر، چاہے اکیلے نماز پڑھتے ہو چاہے امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہو، اللہ اکبر کہنا ضروری ہے۔ امام کے پیچھے بھی نماز پڑھتے ہو تو اتنی زور سے کہ ہم اس کو سن سکیں، تلفظ زبان سے اس کا تلفظ ہونا چاہیے، اور اتنی زور سے، اتنی آواز سے کہ ہمارے کان اس کو سن سکے، اتنی بلند آواز سے تکبیر تحریمہ کہنا ضروری ہے امام کے پیچھے۔ سرے سے کسی نے تقریب تکبیر تحریمہ ہی نہیں کہی تو اس کی نماز صحیح نہیں ہو، یا کہیں تو صحیح لیکن تلفظ نہیں پایا گیا، من ہی من میں کہیں، اتنی بلند آواز سے اور جہر کے ساتھ نہیں کہی کہ اس کی آواز اس کے کان میں نہیں پہنچی، تب بھی اس کی نماز صحیح نہیں۔ یا قیام نہیں کیا اس نے، کوئی عذر نہیں ہے، اس کے باوجود بھی اس نے قیام کو چھوڑ دیا، تب بھی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ یا رکوع نہیں کیا، یا سجدہ نہیں کیا، قاعدہ اس کا نہیں، تو نماز کے صحیح ہونے کی جو شرطیں ہیں اس کے ساتھ اگر کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے تب جا کے اس کی نماز صحیح ہوتی ہے۔ ان شرطوں میں سے یا فرضوں میں سے کوئی بھی ایک شرط یا کوئی بھی ایک فرض اگر فوت ہو جاتا ہے تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوتی ہے۔ یا مثال کے طور پر روزہ ہے، روزہ کی صحیح ہونے کی جو شرطیں ہیں، الامساک عن المفطرات، شریعت نے بیان فرمایا کہ کھانا پینا اور جمع سے مباشرت سے بچنا، یہ ہیں روزے کے فرائض۔ اگر یہ فرائض پائے جاتے ہیں، کھانے سے آدمی بچتا ہے، پینے سے بچتا ہے، مباشرت سے بچتا ہے، تب تو اس کا روزہ صحیح ہوتا ہے۔ لیکن اگر روزے کی حالت میں کھاتا ہے یا پیتا ہے یا مباشرت کرتا ہے تو اس کا روزہ صحیح نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ ہے کہ زکوٰۃ کی جو ہے تعریف فقہ نے بیان فرمائی ہے، تملیک جزء مخصوص من مال مخصوص لشخص مخصوص, کہ ہم مال جس مال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکات واجب کی اور جتنی زکات واجب کی ہے نیت کے ساتھ فقیر کو دے, کہ زکات دیتے وقت ہم نیت کریں, اور جس فقیر کو دے رہے ہیں اس کو مالک بنا کر دینا, یہ شرط ہے, اور جس فقیر کو دے رہے ہیں وہ زکات کا مستحق اور مسلمان ہے. بغیر نیت کے اگر کوئی آدمی زکات دیتا ہے تو اس کی زکات ادا نہیں ہوتی ہے, زکات صحیح ہی نہیں ہوتی ہے, یا جس آدمی کو اس نے زکات دی اس کو مالک بنا کر زکات نہیں دی, صرف مال اس کے لیے مباح کر دیا تب بھی اس کی زکات صحیح نہیں ہوتی ہے, یا جس شخص کو اس نے زکات دی وہ زکات کا مستحق ہی نہیں ہے تب بھی اس کی زکات صحیح نہیں ہوتی ہے, یا جس کو زکات دی وہ مسلمان نہیں ہے تب بھی اس کی زکات صحیح نہیں ہے. تو زکات کے صحیح ہونے کی جو شرطیں ہیں ان شرطوں کے ساتھ اگر کوئی آدمی زکات دیتا ہے تب تو اس کی زکات صحیح ہوتی ہے, ایک شرط پہ اگر اس میں سے فوت ہو جاتی ہے تو اس کی زکات ادا کرنا صحیح نہیں ہوگا. یا مثال کے طور پر حج ہے, ایک عبادت ہے, ایک عمل ہے, فقہا نے اس کی تعریف بیان فرمائی ہے, زیارت مکان مخصوص بفعل مخصوص فی زمان مخصوص, کہ حج کے دنوں میں کعبۃ اللہ کا طواف کرنا جس کو طواف زیارت کہتے ہیں, اور حج کے دنوں میں عرفہ کے میدان میں وقوف کرنا, یہ شرط اور یہ فرض پائی جائے گی تب جا کے انسان کا حج صحیح ہوتا ہے. ان میں سے ایک فرض اور شرط بھی اگر فوت ہو گیا تو اس کا حج صحیح نہیں ہوتا ہے. تو کوئی بھی عمل یا کوئی بھی عبادت جو ہے صحیح اس وقت تو ہوتی ہے جب کہ شریعت نے اور علماء کرام نے اس عبادت اور اس عمل کے صحیح ہونے کے واسطے جو شرطیں رکھی ہے وہ تمام شرائط کے ساتھ, وہ تمام فرائض کے ساتھ بندہ عبادت کرے اور بندہ وہ عمل انجام دے تب جا کے وہ عمل اور وہ عبادت صحیح ہوگا. دوسرا نمبر ہے اس کے قبول ہونے کا, تو ہمارا وہ عمل اور ہماری وہ عبادت اللہ کے دربار میں قبول کب ہو. تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ہماری عبادت اور ہمارے عمل کے قبول ہونے کے واسطے دو باتوں کا ہونا ضروری ہے, دو باتوں کا ہونا ضروری ہے تب جا کے ہمارا وہ عمل اور ہماری وہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں قبول ہوگی. پہلا اخلاص نیت, خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے واسطے آدمی وہ عبادت کرتا ہے تب ہی جا کے وہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں قبول ہو سکتی ہے. اس عمل اور عبادت کا مقصد خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی, اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے علاوہ دوسرا کوئی مقصد نہیں ہے. نماز پڑھتا ہے خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے واسطے, روزہ رکھتا ہے خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے واسطے, صدقہ زکات دیتا ہے, حج کرتا ہے, اعتکاف کرتا ہے, قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے, ذکر کرتا ہے, تسبیح کرتا ہے, جو بھی عبادت کرتا ہے خالص اور خالص صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے واسطے کرے, دوسرا کوئی مقصد اس کے اندر داخل نہ ہو, کوئی اپنا مفاد, کوئی اپنی غرض اس عمل یا عبادت سے وابستہ نہ ہو, تب جا کے ہمارا وہ عمل اور عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں قبول ہو سکتی ہے. ورنہ بڑے سے بڑا عمل اور بڑے سے بڑے عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے علاوہ دوسرے کسی مقصد سے کی جاتی ہے. اخلاص نیت کے بغیر اگر آدمی عبادت کرتا ہے تو چاہے کتنا ہی بڑا عمل کیوں نہ ہو اور کتنی ہی بڑی عبادت کیوں نہ ہو, وہ ہرگز اور ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں قبول نہیں ہو سکتی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, انما الاعمال بالنیات, انسان کے اعمال کا دار و مدار اس کی نیت پر ہیں. بہت سے اعمال تو ایسے ہیں جو نیت کے بغیر صحیح ہی نہیں ہوتے ہیں, جیسے ابھی بتلایا کہ نماز جو ہے وہ نیت کے بغیر صحیح نہیں ہوتی ہے, روزہ یہ نیت کے بغیر صحیح نہیں ہوگا, زکوٰۃ یہ نیت کے بغیر صحیح نہیں ہوگی, حج یہ نیت کے بغیر صحیح نہیں ہوگا. نیت کرنی پڑے گی تب جا کے ہماری نماز صحیح ہوگی, نیت کرنی پڑے گی تب جا کے ہمارا روزہ صحیح ہوگا, نیت کرنی پڑے گی تب جا کے ہماری زکوٰۃ صحیح ہوگی, نیت کرنی پڑے گی تب جا کے ہمارا حج صحیح ہوگا. اور کچھ اعمال ایسے ہیں جو بغیر نیت کے صحیح تو ہو جاتے ہیں لیکن اس کا ثواب نہیں ملتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں وہ عمل اور عبادت قبول نہیں ہوتی ہے. مثال کے طور پر وضو کرنا, نماز سے پہلے آدمی طہارت حاصل کرنے کے لیے وضو کرتا ہے, ایک عمل ہے, ایک عبادت ہے, بہت بڑا عمل ہے, کوئی معمولی عمل نہیں ہے. صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کو باقاعدہ وضو کرنا سکھلاتے تھے, اور صحابہ کرام بھی اپنے ماتحتوں کو اور اپنے شاگردوں کو باقاعدہ وضو کرنا سکھلاتے تھے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہیں کہ باقاعدہ پانی منگواتے اور دوسروں کو وضو کرنا سکھلاتے. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہیں وضو منگوا کر باقاعدہ سب کے سامنے وضو کرتے اور کہتے کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس طریقے سے وضو کرتے تھے. بہت اونچا عمل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وضو کے بارے میں فرمایا ہے, اذا توضع العبد المسلم او المؤمن, جب مسلمان بندہ وضو کرتا ہے, فغسل وجهه, اپنے چہرے کو دھوتا ہے, تو خرجت من وجهه کل خطیئۃ نظرت الیہا عیناہ. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب بندہ وضو کرتا ہے, چہرہ دھوتا ہے, تو چہرے سے تعلق رکھنے والے جتنے اعضاء ہیں ان اعضاء سے اس نے جو گناہ کیے ہیں وہ سارے گناہ ساقط ہو جاتے ہیں, اور ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ سے متعلق اس نے جو گناہ کیے ہیں وہ سارے گناہ ساقط ہو جاتا ہے, پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں دھوتے وقت پاؤں سے متعلق جتنے گناہ ہیں سارے گناہ اس کے ساقط ہو جاتے ہیں. حتیٰ کہ حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا, حتیٰ یخرج نقیا من الذنوب, حتیٰ کہ ادھر وہ وضو سے فارغ ہوتا ہے ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں سے اس کو پاک و صاف کر دیتے. اتنا حتیٰ یخرج نقیا من الذنوب, سارے گناہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پاک و صاف کر دیتے ہیں, صغیرہ گناہ چھوٹے گناہ. سوال پیدا ہوتا ہے کہ صرف چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ وضو کرنے کی وجہ سے کبیرہ اور بڑے گناہ معاف نہیں ہوتے ہیں, تو پھر حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسا کیوں فرمایا, حتیٰ یخرج نقیا من الذنوب, گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہو کر نکلتا ہے, ایسا کیوں فرمایا؟ کبیرہ گناہ تو ابھی اس کے ماتھے پر باقی ہے, وہ تو معاف نہیں ہوئے, چھوٹے گناہ صرف معاف ہوئے, تو پھر اللہ کے رسول نے ایسا کیوں فرمایا, حتیٰ یخرج نقیا من الذنوب, وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو کر نکلتا ہے. شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا نور اللہ مرکزہ کے والد صاحب حضرت مولانا محمد یحیٰ قندلوی رحمۃ اللہ نے اس کا جواب دیا کرتے تھے کہ حتیٰ یخرج نقیا من الذنوب اس لیے فرمایا کہ مسلمان کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں کبیرہ گناہ ہو. اگر کبیرہ گناہ کا ارتکاب کسی مسلمان سے ہو بھی جاتا ہے تو فوراً وہ توبہ کر لیتا ہے, فوراً وہ توبہ کر لیتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ مسلمان سے کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہو اور وہ فوراً سچی توبہ نہ کرے. ایمان کا تقاضا اور سچے مسلمان ہونے کا تقاضا یہی ہے کہ یا تو وہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہی نہیں کرتا ہے, اگر ہو جاتا ہے تو سچی توبہ کر لیتا ہے, تو اس کے نامہ اعمال میں کبیرہ گناہ ہوتا ہی نہیں ہے. چھوٹے موٹے گناہ ہوتے ہیں, صغیرہ گناہ ہوتے ہیں, تو انہی گناہوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حتیٰ یخرج نقیا من الذنوب, کہ گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہو کر نکلتا ہے. اور قطب الاقطاب حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی نور اللہ مرکزہ فرمایا کرتے تھے کہ حتیٰ یخرج نقیا من الذنوب اس لیے کہا, باریک بات کہ حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا, اذا توضا المسلم او المؤمن, مسلمان بندہ یا ایمان والا بندہ وضو کرتا ہے, مسلم اور مومن یہ اس میں مشتق ہے, عربی گرامر کی بات ہے, اس میں مشتق. مسلم اسلام سے بنا ہے, اسلام سے, مومن ایمان سے بنا ہے, ایمان سے بنا ہے مومن, اسلام سے بنا ہے مسلم, اس وجہ سے اس کو کہیں گے اس میں مشتق. جیسے علم, علم سے بنا ہے عالم, علم والا, مسلم اسلام والا, مومن ایمان والا, ایمان سے بنا ہے مومن, اسلام سے بنا ہے مسلم, علم سے بنا ہے عالم, تو اس کو اس میں مشتق کہتے ہیں. اور جب کسی اس میں مشتق کے اوپر حکم لگتا ہے تو مادہ اشتقاق اس کی علت ہوتا ہے. مادہ اشتقاق کیا ہے؟ اسلام, مسلم میں اسلام, مومن میں مادہ اشتقاق کیا ہے؟ ایمان. جیسے عالم میں مادہ اشتقاق ہے علم, تو اس میں مشتق کے اوپر کوئی حکم لگتا ہے تو مادہ اشتقاق اس کی علت ہوتا ہے. مسلم پر حکم لگائے, مومن پر حکم لگائے, جیسے کوئی آدمی یوں کہے اکرم العالم, عالم کا اکرام کرو, عالم کی عزت کرو, کیوں؟ اس میں مشتق کے اوپر حکم لگا, تو اس کی وجہ کیا؟ مادہ اشتقاق یعنی علم، علم سے بنا، علم کی وجہ سے اس کی عزت ہو. تو یہاں پر بھی مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مسلم کا مادہ اشتقاق اسلام ہے، مومن کا مادہ اشتقاق ایمان ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمان بندہ، مومن بندہ ایمان و اسلام کے ساتھ وضو کرے، ایمان و اسلام کے ساتھ وضو کرے. ایمان و اسلام کے ساتھ وضو کرنے کا مطلب ہے اپنے گناہوں کے اوپر ندامت کرتے ہوئے. ایمان اور اسلام کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ مومن بندہ اور مسلمان بندہ اپنے گناہوں کے اوپر ندامت کرتا ہے، تو اپنے گناہوں کے اوپر ندامت کرتے ہوئے وضو کرے. ظاہر بات ہے کہ آدمی اپنے گناہوں کے اوپر ندامت کرتے ہوئے وضو کرے گا تو کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، اس لیے کہ توبہ کا مقصد یہ، توبہ کا جو ہے خلاصہ ہے اپنے گناہوں کے اوپر آدمی ندامت کرے. تو ندامت کے ساتھ، ایمان و اسلام کے ساتھ وضو کرنا مطلب ندامت کے ساتھ وضو کرتا ہے تو اس کے کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، صغیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حتی یخرج نقی من الذنوب. خیر، میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ وضو میں جو ہے کوئی معمولی عمل نہیں ہے، بہت اونچا عمل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو چہرے کے گناہ بھی ساقط ہوتے ہیں، ہاتھ کے گناہ بھی ساقط ہوتے ہیں، پاؤں کے گناہ بھی ساقط ہوتے ہیں، مسا کرتا ہے تو کان کے گناہ بھی ساقط ہوتے ہیں، حتیٰ کہ وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو کے نکلتا ہے. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں ایسے اعمال نہ بتلاؤں کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں اور تمہارے درجات کو بلند فرماتے ہیں، تمہارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں اور تمہارے درجات کو بلند فرماتے ہیں. ان میں سے ایک عمل اللہ کے رسول نے بتلایا، کثرت الخطا الی المساجد، کثرت الخطا الی المساجد. یہ آدمی اپنے گھر سے نماز پڑھنے کے لیے بار بار آتا ہے، فجر کی نماز پڑھنے کے لیے بھی آتا ہے، ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے بھی آتا ہے، عصر کی نماز پڑھنے کے لیے بھی آتا ہے، مغرب اور عشاء کے لیے بھی آتا ہے، بار بار آتا ہے. آنے میں مشقت ہے، تکلیف ہے، لیکن اس مشقت کو اور تکلیف کو اٹھا کر بار بار مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے. تو اس عمل کے بارے میں اللہ کے رسول نے بتلایا کہ عمل جو ہے انسان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور اس کے درجات کو بلند کرتا ہے. اور دوسرا عمل اللہ کے رسول نے بتایا، انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ. ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرے آدمی، اس کا دل لگا ہوا ہے، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے کو فارغ نہیں سمجھا، دل میں اور دماغ میں یہ بات سوار ہے کہ اس کے بعد ظہر کی نماز کا وقت آنے والا ہے اور وقت کے اوپر مجھ کو ظہر کی نماز پڑھنا ہے، اور ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر دل و دماغ کے اوپر یہ بات سوار ہے کہ اب عصر کی نماز کا وقت آنے والا ہے اور عصر کی نماز مجھے وقت کے اوپر پڑھنا ہے. یہ ہے انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا. اور تیسرا عمل بتلایا، اسباغ الوضو علی المکاره. طبیعت آمدہ نہیں ہے، طبیعت پر بوجھل محسوس ہو رہا ہے، اس کے باوجود بھی اچھے طریقے سے وضو کرے. سب ٹھنڈی کا زمانہ ہے، پانی بھی گرم نہیں ہے، ٹھنڈا پانی ہے، اور اچھے طریقے سے وضو کرنے میں طبیعت جو ہے آمدہ نہیں ہو رہی ہے، اس کے باوجود بھی اچھی طریقے سے وضو کرے. اس کے بارے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات. اس عمل کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں اور اس کے درجات کو بلند فرماتے ہیں. تو اس میں وضو کو بھی شامل فرمایا کہ وضو بھی ایسا عمل ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ بندے کے گناہ کو معاف کرتے ہیں. تو خیر یہ بتلا رہا تھا کہ بعض عمل ایسے ہیں کہ اس میں نیت کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، نیت کے بغیر بھی وہ عمل اور عبادت صحیح ہو جاتی ہے لیکن اللہ کے دربار میں وہ قبول نہیں ہوتے، ثواب نہیں ملتا ہے. نیت کے بغیر آپ وضو کرو گے، آپ کا وضو صحیح ہو جائے گا، اس وضو سے نماز پڑھنا بھی صحیح ہو جائے گا، لیکن حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے وضو کا یہ جو ثواب بیان فرمایا ہے وہ ثواب آپ کو حاصل نہیں. غسل کرنا ایک عمل ہے، غسل جنابت، ناپاکی سے پاک ہونے کے واسطے آدمی غسل کرتا ہے، بغیر نیت کے آدمی غسل کرتا ہے اس کا غسل صحیح ہو جاتا ہے، لیکن نیت کے ساتھ غسل کرنے کی وجہ سے جو ثواب ملتا ہے، پورا بدن پاک کرنے کا ثواب ملتا ہے، وہاں پر صرف آدھے وضو کو پاک کرنے کا اتنا بڑا ثواب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ چہرہ دھوتا ہے گناہ معاف ہوتے ہیں، ہاتھ دھوتا ہے گناہ معاف ہوتے ہیں. کچھ اعضا کے بارے میں، یہ پورا بدن آدمی پاک کرتا ہے غسل جنابت میں تو اس کا ثواب اس سے بھی زیادہ ہے، لیکن یہ اس وقت ثواب ملتا ہے جب کہ وہ نیت کر کے غسل کرے، بغیر نیت کے اگر غسل کرتا ہے تو اس کا جو ہے ثواب اس کو حاصل نہیں ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں، انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى. انسان کو اس کی نیت ہی کا صلہ ملتا ہے، جتنی نیت خالص ہوگی، جتنی نیت خالص ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتنا ہی زیادہ اس کو ثواب دیا جائے گا. خالص نیت کے ساتھ عبادت کرے گا تو اتنا زیادہ ثواب اللہ کی طرف سے دیا جائے گا. اس لیے تو حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرا صحابی اگر ایک مد کھجور اللہ کے راستے میں صدقہ کرے, میرا صحابی ایک مد کھجور اللہ کے راستے میں صدقہ کرے اور تم میں سے کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرے تو تمہارا یہ سونا میرے صحابی کے ایک مد کھجور کے برابر نہیں ہو سکتا. کیا وجہ؟ حضرات محدثین اس کی وجہ یہی بیان فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام میں جو اخلاص تھا, جو اخلاص صحابہ کرام میں تھا وہ اخلاص ہمارے اندر موجود نہیں ہے. اس اخلاص کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا زیادہ ثواب اس کو عنایت فرماتے ہیں, اتنا زیادہ ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عنایت فرماتے ہیں. اس لیے تو حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جگہ جگہ کے اوپر فرمایا ہے, مسجد بنانے کے بارے میں فرمایا ہے کہ من بنا للہ مسجدا بنا اللہ له بیتا مثلہ فی الجنہ. جو آدمی مسجد بنائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اس کے لیے محل بنائے گا. لیکن اس میں بھی کہہ رہے ہیں من بنا للہ, للہ اللہ کے واسطے, شہرت کے واسطے, ریاکاری کے واسطے نہیں, صرف خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے واسطے مسجد بناتا ہے. تب جا کے بشارت سنائی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اس کے لیے صاحب گھر بنائیں گے, محل بنائیں گے. روزے کے بارے میں بھی فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا. احتساب کا مطلب ہی اخلاص, ایمان اور اخلاص کے ساتھ. تب جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پچھلے سارے گناہ روزے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. تواضع کے بارے میں فرمایا من تواضع للہ, من تواضع للہ اللہ کے واسطے تواضع کرے گا, دوسرا کوئی مقصد نہیں, خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے واسطے. اپنے آپ کو جو ہے کمتر سمجھتا ہے بندہ, تکبر کرنے کے بجائے عاجزی اور انکساری کرتا ہے تو رفعہ اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سربلندی عطا فرماتے ہیں. تو اخلاص شرط ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى, بلکہ ہماری نیت کا اثر جانوروں پر بھی پڑتا ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ جنگل میں میں شکار کے لیے گیا ہوا تھا, خرگوش میرے سامنے آ گئے, بہت سارے خرگوش, بہت خوبصورت معلوم ہو رہے تھے تو میں ان کو دیکھتا رہا. ان کو پکڑنے کا یا ان کے شکار کرنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا, بڑے خوبصورت معلوم ہو رہے تھے, میں ان کو دیکھ رہا تھا, دیکھتا رہا. پھر میرے دل میں خیال آیا کہ بڑے خوبصورت ہیں, ان کو پکڑ کے اور شکار کر کے گھر لے جانا چاہیے. جیسے ہی میرے دل میں یہ خیال آیا میری نیت بدلی, فرماتے سب بھاگ گئے. نیت کا اثر انسان کی نیت کا اثر جانور کے اوپر بھی پڑتا ہے, فلوں درختوں کے اوپر بھی پڑتا ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بادشاہ شکار کے واسطے گیا ہوا تھا, اس کو پیاس لگی پانی پینے کے واسطے. اس نے دیکھا کہ ادھر ادھر کوئی مکان ہے یا نہیں, دیکھا کہ ایک باغ ہے, انار کا باغ ہے. اس باغ میں گیا, باغ کے مالک سے کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے, پانی پلاؤ. باغ کے مالک نے سوچا کوئی مسافر ہے, دور سے آیا ہوا ہے, پانی پلانے کے بجائے اس کو انار کا شربت ہی پلاتا ہوں. چنانچہ گیا, ایک انار پھوڑا, اس کا رس نکالا, پورا گلاس بھر گیا ایک ہی انار کے رس. بادشاہ سلامت کے پاس, بادشاہ کے پاس لایا, بادشاہ نے پیا, بہت شیرین اور میٹھا, بادشاہ خوش ہو گیا. کبھی اتنا میٹھا اور اتنا شیریں جو ہے رس انار کا میں نے اس سے پہلے نہیں پیا, دوسرا لیا. دوسرا لینے گیا, اتنے میں بادشاہ کی نیت بدلی. بادشاہ نے کہا کہ یہ باغ جو ہیں اس کے انار اور اس کے پھل بہت شیریں ہیں, یہ ہمارے کنٹرول میں ہونے چاہیے. اس مالک کے پاس سے جو ہے میں اپنے کنٹرول میں اس کو کر لوں گا. بادشاہ کی نیت بدلی, بادشاہ کی نیت بدلی. دوسری مرتبہ وہ گیا, انار توڑا ایک مرتبہ, اس کو نکالا, رس تو گلاس نہیں بھرا. دوسرا توڑا تب بھی گلاس نہیں بھرا, تیسرا توڑا تب بھی گلاس نہیں بھرا. تین انار توڑنے کے بعد جا کے گلاس بھرتا ہے, وہ بادشاہ کے پاس لاتا ہے. بادشاہ پیتا ہے, کہا کہ نہیں اس میں وہ مٹھاس نہیں ہے, دوسرے درخت کے انار کا تم جو ہے رس لائے ہو. کہا کہ نہیں اسی انار کا ہے, اسی انار کا ہے. اور اس مرتبہ ہوا بھی ایسا کہ ایک انار سے گلاس نہیں بھرا, تین انار مجھ کو توڑ کے اس میں گلاس میں ڈالنے پڑے, تب جا کے جو ہے یہ رس کی وجہ سے گلاس بھرا. ایسا کیوں ہوا؟ تو اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اس ملک کا جو بادشاہ ہے اس کی نیت بدل گئی ہے. انما الاعمال بالنیات, نیت کا اثر پڑتا ہے. بمبے میں ایک اللہ کے نیک بندے شوگر کی بیماری, اور ڈاکٹر کے پاس گئے. ڈاکٹر نے ان کو کہا کہ تم چلا کرو, واکنگ کرو, اتنے مائل چلو روزانہ. شوگر کی بیماری میں یہ چیز بہت مفید ہے. تو انہوں نے کہا کہ چلنے کا تو میرا کام ہی ہے, میں فلانا کام کرتا ہوں اس میں چلتا ہی رہتا ہوں, اور اتنے میل اور اتنے کلو میٹر جو ہے چلنا ہو ہی جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ نہیں, یہ کافی نہیں ہے, خالص اس نیت سے چلو, اس نیت سے چلو تو فائدہ ہوگا. اللہ اکبر, نیت کا اثر. تم کام کرتے کرتے چلتے ہو اس میں اتنا فائدہ نہیں ہوگا, خالص اس نیت سے چلو. تمہاری نیت یہ ہونی چاہیے کہ اس نیت سے میں چل رہا ہوں تب جا کے فائدہ ہوگا. بتاؤ, یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسوله فہجرته الى اللہ ورسوله. جو آدمی اللہ اس کے رسول کے لیے ہجرت کرتا ہے, جس ملک میں رہ کر اس کے لیے اللہ کے حکموں کے اوپر چلنا ممکن نہیں رہا, اس کو چھوڑ کر دوسرے ملک میں چلا گیا جہاں اللہ کے حکموں پر دین پر چلنا اس کے لیے آسان ہے, اس کو چھوڑ کر چلا گیا, تو فرمایا فہجرتو الی اللہ و رسولہ, یہ ہجرت اللہ اس کے رسول کے لیے ہے, اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہاں ملے گا. فمن کانت ہجرتو الی دنیا یصیبھا او الی امرأۃ یتزوجھا, ہجرت اللہ کے لیے نہیں ہے, دنیا کمانے کے لیے ہے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہے, تو اللہ کے رسول نے فرمایا فہجرتو الی ما ہاجر الی, جس نیت سے اس نے ہجرت کی وہ مقصد حاصل ہوگا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہاں اس کو ثواب نہیں ملے گا. تو ہجرت جیسا اونچا عمل, میں بتانا چاہتا ہوں کہ کتنا ہی اونچا عمل کیوں نہ ہو, اگر نیت خالص نہیں ہے, اللہ کو راضی کرنے کے واسطے وہ عمل نہیں کرتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں قبول ہی نہیں ہو سکتا ہے. ہجرت کتنا اونچا عمل ہے, ہجرت کتنا اونچا عمل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید کی آیت سے بھی جو ہے مترشح ہوتا ہے, الہجرت تتقدم ما کان قبلہ, یہ ہجرت کی وجہ سے, ہجرت سے پہلے انسان نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, صغیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں, کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. تین عمل ایسے ہیں جس کے بارے میں حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں کہ اس سے چھوٹے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں, بڑے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. ایک تو اسلام کے بارے میں فرمایا کہ الاسلام یہدی ما کان قبلہ, 80 سال کا کافر جس نے 80 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر پتھر کے سامنے اپنا ماتھا جھکایا ہے, کبھی درخت کے سامنے اپنا ماتھا جھکایا ہے, کبھی ندی کے سامنے اپنا ماتھا جھکایا ہے, اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے سامنے اس نے اپنا ماتھا جھکایا ہے, 80 سال تک یہ کام کیا ہے, ایک مرتبہ سچے دل سے اللہ کا کلمہ پڑھ لیتا ہے, توحید کا اور رسالت کا جو ہے وہ گواہی دینے والا بن جاتا ہے, تو ایک لمحے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. 80 سال کے چھوٹے بھی بڑے بھی سارے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے معاف کر دیتے ہیں. اور دوسرے نمبر پر حج کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا الحج تہدم ما کان قبلہ, حج تہدم ما کان قبلہ, حج کی وجہ سے بھی انسان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ علیہ نے کنز الدقائق اسلامک لوگ کے اوپر ایک کتاب کنز الدقائق جو ہمارے مدارس میں یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہے, بڑی مقبول کتاب ہے, اس کی شرح لکھی ہے البحر الرائق, اس میں بحث کی ہے کہ کیا حج کی وجہ سے انسان کے بڑے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. ساری بحث کا خلاصہ انہوں نے یہی بیان فرمایا کہ حج کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ حاجی کے چھوٹے گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں, بڑے گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں. کچھ ہی اعمال ایسے ہیں کہ اس کی وجہ سے بڑے گناہ معاف ہوتے ہیں, ورنہ نماز سے بھی صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں, جمعہ کی نماز سے بھی صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں, روزے سے بھی صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں. نماز اتنا اونچا عمل ہے, روزہ اتنا اونچا عمل ہے, لیکن اس سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں, لیکن اسلام سے کبیرہ اور صغیرہ دونوں گناہ معاف ہو جاتے ہیں. حج بھی ایسا عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے صغیرہ اور کبیرہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, کیونکہ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حج فلم یرفث ولم یفسق رجعک یوم ولدتہ امہ, جس نے حج کیا اور رفث و فسوق نہیں کیا, رفث و فسوق نہیں کیا, رفث کے معنی شوہر اور بیوی کے درمیان میں جو تعلقات ہوتے ہیں ان میں سے کوئی کام نہیں کیا. مباشرت کرنا تو بہت دور ہے, مباشرت کرنے کی وجہ سے تو آدمی کا حج حاصل ہو جاتا ہے, لیکن شوہر اور بیوی کے درمیان میں جو مستی مذاق ہوتا ہے ایسا بھی کوئی عمل نہیں کیا. ایسا نہیں کہ طواف کرتے کرتے اس کے ہاتھ کو پکڑا اور مستی میں تھوڑا سا دبا دیا, یہ بھی رفس میں داخل, ایسا بھی نہیں کیا. لم یرفس ولم یفسق, چھوٹا گناہ بڑا گناہ بھی نہیں کیا حج کے دوران. زنوشوی, شوہر اور بیوی کے درمیان میں جو تعلقات ہوتے ہیں ان میں سے کوئی عمل نہیں کیا, چھوٹا بڑا کوئی گناہ نہیں کیا. تو اللہ کے رسول فرماتے رجع کا یوم ولدتہ امہ, وہ ایسے لوٹتا ہے جیسے اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا ہے. اس بچے کو اس کی ماں نے آج جنا ہو, اس کے ماتھے پر کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے, نہ چھوٹا نہ بڑا. اس طریقے سے اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرۃ, تابعوا بین الحج والعمرۃ, پے در پہ حج اور عمرہ کرو. حج کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے استطاعت دی ہے تو عمرہ بھی کرو, عمرہ کیا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے استطاعت دی ہے تو حج بھی کرو, پے در پہ حج اور عمرے کرو. فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. حج عمرہ یہ دونوں فقر کو دور کرتے ہیں, ينفيان الفقر محتاجگی کو دور کرتے ہیں. دنیا میں کوئی آدمی آپ ایسا نہیں دیکھو گے کہ حج کرنے کی وجہ سے وہ فقیر ہو گیا, وہ غریب ہو گیا, مالدار ہو گیا. حج کا اتنا سارا خرچہ کرنے کے باوجود بھی وہ فقیر ہو گیا ہو, محتاج ہو گیا ہو, کہیں ایسا مثال آپ کو نہیں ملے گی دنیا میں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ حج اور عمرہ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ فقر کو دور کرتے ہیں. والذنوب, اور گناہوں کو بھی اس طریقے سے دور کرتے ہیں جس طریقے سے لوہار کی بتی لوہے سونے اور چاندی کے اوپر جو میل کچیل ہوتا ہے, لوہے میں تپانے کی وجہ سے وہ میل کچیل دور ہو جاتا ہے. حج کی وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو گناہوں سے ایسے ہی پاک و صاف کر دیتے ہیں. اور فرمایا وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةِ, اور حج مبرور کا ثواب تو جنت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. سیدھا حج مبرور والے کو اللہ جنت میں داخل کر دے. حج مبرور, حج مبرور یعنی حج مقبول, جس کے حج کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرما لیا ہو, جس کے حج کو اللہ نے قبول فرما لیا ہو, اسی کی فضیلت ہے کہ آتا ہے تو اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا ہے, اس طریقے سے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے اور سیدھا جنت میں جاتا ہے. حج مبرور اس کو کہتے ہیں کہ اس کی زندگی کا ورق پلٹ جائے, اس کی علامت پلٹ جائے کہ حج کرنے کے بعد اس کی زندگی میں خوشگوار انقلاب پیدا ہو جائے, اس کی زندگی کا ورق پلٹ جائے. پہلے گناہ کرنے والا تھا, اب نیکیاں کرنے والا ہو گیا. پہلے اللہ کی نافرمانی کرنے والا تھا, اب فرما برداری کرنے والا ہو گیا. پہلے معصیت میں مبتلا تھا, اب طاعت کی طرف اس کا ذوق اور شوق بڑھ گیا ہے. پہلے حرام کھانے اور کمانے والا تھا, حج کے بعد اس نے حرام کھانے اور کمانے کو چھوڑ دیا. پہلے نماز کا پابند نہیں تھا, حج کے بعد نماز کا پابند ہو گیا. یا پہلے نماز پڑھتا تھا لیکن حج کے بعد اور زیادہ اس میں جو ہے ترقی ہوئی کہ پہلے صف میں اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے والا ہو گیا. شریعت و سنت کے مطابق, شریعت و سنت کے مطابق اس کا ہر عمل ہو گیا. سمجھو, سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حج قبول فرمایا ہے. ورنہ اگر حج سے آنے کے بعد بھی وہی رفتار بھی ڈھنگی جو پہلے تھی اب بھی ہے, وہی حرام کھانے اور کمانے میں مشغول ہے, وہی شریعت اور سنت کو توڑنے والے اس کے اعمال ہے, وہی نماز کی پابندی نہیں ہے, تو سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے حج کو قبول نہیں فرمایا ہے. جانے آنے اور پیسے کو خرچ کرنے کے علاوہ اور کچھ حاصل نہیں ہوا ہے. شرطیں پائی گئی, حج سے ہی ہو گیا لیکن وہ حج اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں قبول نہیں ہوا. تو وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةِ, اس لیے حج کا حکم دیا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. وہاں سے لانے کا توشہ کیا ہے؟ تقوا ہے, تقوا ہے, تقوی والی زندگی تمہاری بن جائے. حج سے آنے کے بعد ہم کھجور لاتے ہیں, پانی لاتے ہیں, خیر یہ بھی لانے کی چیز ہے, لیکن اصل لانے کی چیز حج کے بعد جو ہے وہ تقوا ہے, جو تقوی والی ہماری زندگی بن جائے. تمہارا حج بھی ایسا عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے صغیرہ و کبیرہ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. اور تیسرا ہے الہجرت تہدم ما کان قبلہ, ہجرت کی وجہ سے بھی اللہ اس کے چھوٹے بڑے سارے گناہ معاف کر دیتے. اتنا اونچا عمل ہے لیکن اخلاص نیت, صحیح نیت نہ پانے کی وجہ سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ, دنیا کمانے کے لیے عورت سے شادی کرنے کے لیے ہجرت کرتا ہے تو اس کا مقصد حاصل ہو جائے گا, لیکن اللہ کے وہاں ہجرت کا جو ثواب ہے وہ ثواب اس کو نہیں ملے گا. تو اعمال کے اور عبادت کے اللہ کے دربار میں قبول ہونے کے واسطے پہلی چیز ضروری ہے کہ انسان کے اندر اخلاص ہو, خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے واسطے وہ عبادت کرے, اور دوسری چیز ہے کہ اس کا وہ عمل اور وہ عبادت جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو, کہ اللہ کے رسول نے وہ عبادت اور وہ عمل جس طریقے سے انجام دیا ہے, اللہ کے رسول نے جس طریقے سے نماز پڑھی ہے, اللہ کے رسول نے جس طریقے سے روزہ رکھا ہے, اللہ کے رسول نے جس طریقے سے صدقہ کیا ہے, اللہ کے رسول نے جس طریقے سے حج کیا ہے, اللہ کے رسول نے جس طریقے سے اعتکاف کیا ہے, اللہ کے رسول نے جس طریقے سے شادی بیاہ کرنے کا حکم دیا ہے شریعت و سنت کے مطابق, اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق وہ عمل اور عبادت کرے گا, تب جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اس کا وہ عمل اور عبادت قبول ہو سکتی ہے. اللہ کے رسول کے اور اللہ کے حبیب کے طریقے کے خلاف اگر تم عبادت کرتے ہو تو چاہے کتنی اونچی عبادت کیوں نہیں ہوگی, اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں وہ قبول نہیں ہو سکتی ہے. حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک جو ہے مرید, ایک مرید انہوں نے دو رکعت نماز پڑھی. حدیث میں آتا ہے کہ کوئی آدمی اچھی طریقے سے وضو کر کے اس طریقے سے دو رکعت نماز پڑھے کہ ذرہ برابر بھی غیر اللہ کا خیال اس کے دل میں نہ آوے, غیر اللہ کا وسوسہ اس کے دل میں نہ آوے, اس طریقے سے نماز پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ وہاں جو ہے اس نماز کے بدلے میں اس کو جنت بھی ملتی ہے اور جنت میں ایک محل بھی ملتا ہے. اس طریقے سے انہوں نے نماز پڑھی تو خیال نہ آوے, وسوسہ نہ آوے, اس لیے انہوں نے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھی, وہ دو رکعت آنکھیں بند کر کے پڑھی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی, باری تعالیٰ سے کہ میں نے یہ دو رکعت نماز پڑھی ہے, اس کی کیا حیثیت ہے آخرت میں, اس کی صورت مثالی کی آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بتلا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی صورت مثالی بتلائی, ایک انتہائی درجہ حسین و جمیل نوجوان عورت کی شکل, ایک عورت ہے انتہائی درجہ حسین و جمیل ہے, سر سے لے کر پاؤں تک حسن و جمال کے بالکل پری ہے, لیکن آنکھوں سے وہ اندھی ہے. کہاں کہ آپ کی نماز کی صورت مثالی ہے, آپ کی نمازی بھی ایسی ہی خوبصورت ہے. کہا کہ لیکن یہ تو اندھی ہے, اتنی خوبصورت تو ہے لیکن اندھی ہے. تو فرمایا کہ اندھی اس وجہ سے ہے کہ تم نے نماز آنکھیں بند کر کے پڑھی ہے, اور ہمارا حبیب کا طریقہ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنے کا نہیں. خلاف پیغمبر کسے راہ گزید, ہرگز نہ بمنزل خواہد رسید. خلاف پیغمبر کسے راہ گزید, ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف اگر کوئی آدمی راستہ اختیار کرتا ہے, اپنی طرف سے کوئی راستہ اختیار کر کے وہ عمل یا عبادت, تو ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں وہ عمل عبادت قبول نہیں ہو سکتا ہے. اللہ کے رسول نے آنکھیں بند کر کے نماز نہیں پڑھی ہے, تم آنکھیں کھول کے نماز پڑھو, چاہے وسوسے آوے, چاہے وسوسے آوے, اس کی طرف جان نہ دو. نماز میں جو خیالات اور وسوسے آتے ہیں, علماء کرام نے اس کا علاج یہی بتلایا ہے کہ اس کی طرف دھیان مت دو. جتنا دھیان دو گے خیالات اور وسوسے کی وجہ سے, جتنے آپ پریشان ہوں گے شیطان اتنا ہی آپ کے دلوں میں خیال ڈالے گا اور آپ پریشان کرے گا. دھیان مت دو اس کی طرف, شیطان دیکھے گا کہ یہ تو دھیان نہیں دیتا ہے, پریشان نہیں ہوتا ہے, تو آپ کو وسوسے ڈالنے ہی چھوڑ دے گا. جتنا آپ جو ہے پریشان ہوں گے اتنا زیادہ پریشان کرے گا. تو اللہ کے رسول کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے آنکھیں کھول کے نماز پڑھتے تھے, آپ نے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھی, میرے حبیب کے طریقے کے خلاف آپ نے نماز پڑھی, اس وجہ سے یہ نقص آ گیا, یہ کھوٹ اور خامی آ گئی کہ یہ جو ہے اس عورت کی آنکھیں اندھی ہیں. تو میرے بھائیو, اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں عمل کے قبول ہونے کے واسطے ایک تو اخلاص کا ہونا ضروری ہے کہ خالص اللہ کو راضی کرنے کے واسطے وہ عمل ہم کریں, اور دوسرا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سنت و طریقے کے مطابق وہ عبادت اور عمل کو انجام دیا جائے, تب جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں وہ عمل قبول ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اخلاص نیت کے ساتھ اور شریعت و سنت کے مطابق اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ہر عمل کو ہر عبادت کو انجام دینے کی توفیق نہ فرمائیں. اسی دعا زمان اور جن جہاں بات آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين وحشرنا يوم القيامة مع المتقين ومع الأبرار. يا الله ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما دے, ہم سب کے قصوروں سے درگزر فرما دے, ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرما دے. اے مولا ہم سب کو اپنے اپنے وقت کے اوپر حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما دے, سوئے خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما, ایمان والی اور کلمے والی موت نصیب فرما, موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق مرحمت فرما, قبر کے عذاب سے اور میدان حشر کی ہولناکیوں سے ہماری حفاظت فرما, جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمانے کا فیصلہ فرما, جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما. رمضان کا مہینہ ختم ہو رہا ہے, رحمت کا عشرہ بھی گیا, مغفرت کا عشرہ بھی گیا, ایکم من النار کا عشرہ بھی قریب الختم ہے. کوئی عمل ہم نے ایسا تو نہیں کیا جس سے ہم تیری رحمت کے مستحق بن سکیں یا تیری مغفرت کے مستحق بن سکیں یا جہنم سے نجات کے مستحق بن سکے, لیکن تیرے وہ نیک بندے, صالح اور مقبول بندے جنہوں نے اس ماہ مبارک میں اعمال صالحہ کر کے تجھ کو راضی کر لیا ہے, جب ان کے اوپر تو اپنی رحمت کی بارش برسائے تو ہمیں بھی ایک چھیتا تیرے رحمت کا نصیب فرما دے. مولا تیری ایک رحمت کا چھیتا ہمیں بھی نصیب فرما دے, تیری ایک رحمت کا چھیتا ہمارے گناہوں کو دھلنے کے لیے کافی ہے. مولا ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا, مولا ہماری مغفرت کا فیصلہ فرما دے, ہمارے لیے ایکم من النار کا فیصلہ فرما دے. اس ماہ مبارک میں ہم نے جو روزے رکھے چاہے ٹوٹے پھوٹے ہیں, نمازیں پڑھی ٹوٹی پھوٹی, تراویح پڑھی ٹوٹی پھوٹی, دعائیں بھی ٹوٹی پھوٹی, ہماری توبہ بھی ٹوٹی پھوٹی, لیکن ہم ناقص, ہمارے اعمال بھی ناقص ہیں, لیکن تو تو نقطہ نواز ہے, ذرہ نواز ہے, بہانے بہانے کے اوپر نواز دیتا ہے. مولا چاہے ہمارے اعمال ناقص ہیں مولا, لیکن جس طریقے سے ٹھوک بند مال خریدا جاتا ہے تو اچھے مال کے ساتھ کچھ ردی مال بھی جو ہے قبول کر لیا جاتا ہے, تو اپنے نیک بندوں کے اعمال جس وقت قبول فرمائے ہمارے ناقص اعمال کو بھی شرف قبولیت عطا فرما دینا, ہمارے ناقص اعمال کو بھی شرف قبولیت عطا فرما دینا, اور اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے ہمارے گناہوں کے معاف ہونے کا ذریعہ بنا دینا, ہماری زندگی میں خوشگوار انقلاب پیدا ہونے کا ذریعہ بنا دینا. اے مولا اس ماہ مبارک کی مناسبت سے اللہ کے رسول نے جو خیر مانگی ہو وہ ہمیں عطا فرما دینا, اور جن شروع سے پناہ مانگی ہے ان سارے شروع سے ہمیں بھی پناہ نصیب فرما دینا, ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اور جناب نبی پاک علیہ السلام کے صدقے میں قبول فرما لے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا مولانا انک انت التواب الرحیم, وصلی اللہ علیہ وسلم.